الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين مدمزاد ربيع الأول کا یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت سے جو اس کا تعلق ہے وہ اس طرح سے کہ اسی ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور یہی وہ ماہ ربیع الاول ہے کہ جس کی 12 تاریخ کو آپ کا وصال بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری انسانیت کے لیے جس طرح سے سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو بلا شبہ آپ کی شخصیت تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے مختلف گوشے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انشاءاللہ اس ماہ میں ماہ ربیع الاول میں جو بھی جمعے کی نشست ہے کوشش ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے چند گوشوں کو ہم سمجھ بھی سکیں اور ان کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو ہم اپنانے کی بھی کوشش کریں اور اسی میں ہماری فلاح بھی ہے اور کامیابی بھی ہے آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس کا سب سے پہلے ترجمہ سن لیجیے رب کائنات نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اور یقیناً اللہ تعالی کا احسان ہے اہل ایمان پر اس بات فیہم رسولا من انفسہم کہ اس نے بھیجا ان میں یعنی عرب میں ایک رسول من انفسہم انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہم کہ جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ یزکیہم ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب شریعت یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں وَالْحِکْمَةَ اور اللہ کے احکامات کی حکمت بھی انہیں بتاتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور وہ لوگ اس سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے تو بات یہ کہ ہمارا معاشرہ بھی اگر تو 14 سال پہلے کے معاشرے کو کمپیئر کریں آج کے معاشرے سے تو کیفیت کم و بیش ہوئی ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے دھوکہ ہے لوٹ مار ہے قتل و غارت گری ہے کرپشن کا بازار بھی آج بھی گرم ہے زنا کہ جو 1400 سال پہلے بھی تھا آج بھی وہ کئی گنا وہ بڑھ چکا ہے اور ان تمام برائیوں وسلم جس معاشرے میں آئے وہ بھی بگڑا ہوا معاشرہ تھا. یہ بات ابھی ہم نے سمجھی کہ وہ معاشرہ کہ جس میں زنا عام تھا, کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا, وہ معاشرہ کہ جس میں چھوٹے چھوٹے باتوں پر قتل و غارت گری وہ شروع ہو جاتی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہے, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا ہے, قبائلی نظام تھا اور اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل جنگیں وہ شروع ہو جاتے تھے. وہ معاشرہ کہ جس میں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی, وہ معاشرہ کہ جس میں لوٹ مار کرپشن وہ عام تھا اس معاشرے میں, وہ معاشرہ کہ جس میں آپ دیکھیں خانہ کعبہ کی جو کہ توحید کا مرکز ہے اس میں برہنہ ثواب وہ کیا جا رہا تھا, اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لہٰذا اور آپ نے ہم یہ دیکھتے ہیں سیرت کا جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ 21 برس کے عرصے میں اس پورے معاشرے کی آپ نے کایا پلٹ کر رکھی, 21 برس کا عرصہ. اور یہ وہ بات ہے کہ جو کہ کافر بھی مانتے ہیں. میں دو ریفرنسز جو اہل کفر ہیں ان کے آپ کے سامنے رکھوں. یہ بات تو طے ہے کہ اصل میں اپنے لوگ تو تعریف کرتے ہی ہیں, لیکن اصل تعریف تو وہ ہے کہ جس کا اہل کفر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. لہٰذا کافر بھی مانتے ہیں اس چیز کو کہ واقعتاً ہسٹری میں تاریخ میں واحد مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو نے واقعتاً جو احکامات ہمیں ملے ہیں کتابوں میں ان احکامات پر تو ایک معاشرہ بالفعل وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا, قائم کر کے دکھایا. اس حوالے سے ایک نام ہے ایچ جی ویلز کا. یہ ایچ جی ویلز بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ اس نے ایک کتاب لکھی, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. جس طرح سے سلمان رشدی نے جو سیٹینک ورسز کتاب لکھی تھی اور اس میں غلاظت جو ہے وہ بکی تھی, تو بالکل ملعون اسی کی طرح کا یہ دشمن ہے. لیکن ایچ جی ویلز اپنی کتاب میں جب ذکر کرتا ہے حجت الوداع کا جو خطبہ ہے وہ تاریخ کے الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ نہ کسی کالے کو کسی گورے پر, نہ گورے کو کسی کالے پر, نہ عجمی کو کسی عربی پر, نہ عربی کو کسی عجمی پر, کوئی فضیلت نہیں. یعنی متواز ہے دین اسلام. ہاں اگر کوئی کادرز ہیں درجے کے اعتبار سے تو وہ بنیں گے تقوی کی بنیاد. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لہذا جب یہ خطبہ وہ پڑھتا ہے اور پھر اس معاشرے کا وہ جائزہ لیتا ہے تو واقعتاً وہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے, اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے تو وہ ہے واحد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں ہی وہ خصوصیات ایک معاشرے کی وہ لکھی رہ گئی ہوں اور وہ بالفعل بھی نظر نہ آیا ہو, نہیں, بلکہ یہ کہ جو بھی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوریٹیکلی وہ دی ہے عوام کو وہ پریکٹیکلی بھی اللہ کے رسول نے وہ قائم کر کے معاشرہ دکھا دیا. اور یہ کون ہے؟ ایجیبل. یہ بدترین دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, بہت بڑا نام ہے, دی 100 کتاب لکھی, اور اس نے کام یہ کیا کہ تاریخ میں وہ لوگ کہ جنہوں نے تاریخ کا یا معاشرے کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا, بڑی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان کو جو ہے وہ جمع کیا, یعنی اپنے معاشرے میں بڑا اثر و رسوخ رکھنے والی جو بھی شخصیات گزری ہیں ان سب کو جمع کیا, اور پھر یہ کہ ان کی شارٹنگ جو ہے وہ کی کہ پہلے نمبر پہ کون, دوسرے پہ کون, تیسرے پہ کون. اور دی 100 میں آپ دیکھیں مارکیٹ میں یہ کتاب اردو اور انگلش دونوں تراجم میں وہ مل جائے گی آپ کو. وہ پہلے نمبر پر اور ہے کرسچن, ایچ جی ویلز وہ کرسچن تھا, یہ بھی کرسچن ہے, اور پہلے نمبر پر لے کر آ رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کو خدا مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, لیکن ان کو تیسرے نمبر پر لے کے گیا اور پہلے نمبر پر لا رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ اپنی کتاب میں برمنا لکھتا ہے کہ پہلے نمبر پر جو میں اللہ کے رسول کو لایا ہوں تو اس سے لوگ مجھ سے سوال کریں گے, اس پر جو ہے وہ تنقید کریں گے, لیکن تو اللہ کے رسول کو پہلے نمبر پر لایا. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ واحد پرسنالٹی ہے اللہ کا ہو چاہے انٹلیکچوئل لیول ہو, وہ واحد ہمیں ملتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کتاب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ دنیا سے علم حاصل نہیں کیا اللہ کے رسول, بلکہ ایسا علم دے کے چلے گئے کہ جو کہ آخری انسان تک کے لیے وہ ایک انقلاب برپا کرنے والا علم ہے, اس کی شخصیت میں ایک تبدیلی برپا کرنے والا ہے. دنیا سے علم حاصل نہیں کیا, یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا, اور یہ بھی اصل میں ایک بہت بڑا موثر بھی ہے اللہ کے رسول کی شخصیت کے حوالے سے, کیونکہ دنیا میں کوئی نہ کوئی استاد تو ہوتا ہے کہ جس سے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اس اعتبار سے موثر ہے کہ کسی سے علم حاصل نہیں کیا, لیکن یہ کہ ایسا علم وہ بانٹ کے چلے گئے انسانیت میں کہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی, اور جو بھی اس علم کو حاصل کرے گا اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ہاں اگر تو یہ بھی اصل میں اللہ کے رسول کے شاعر شان نہ ہوتا ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے کہ اگر تو وہ اس دنیا میں کسی سے علم حاصل کر لیتے, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جو انسان کسی سے کسی شخصیت سے علم حاصل کر لیتا ہے تو جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے وہ کون کہلاتی ہے, وہ استاد کہلاتا ہے. لہٰذا استاد کا درجہ شاگرد سے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بلند ہوتا ہے. لہٰذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کسی سے علم حاصل کرتے تو وہ استاد ہوتا, وہ درجے میں اوپر ہوتا, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے خلاف بات تھی. لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا کرم ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا, اور دوسرے عہد پر یہ ایک بہت بڑا موثر بھی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان اصولوں پر کہ جو کہ اللہ کے رسول نے ایک معاشرے کے اعتبار سے وہ پیش کیے, یہ کافر بھی مانتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اس زمین پر, قائم کر کے دکھایا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 164 اصلاح معاشرہ کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے, آپ کے سامنے میں نے اس کا ترجمہ رکھا. اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر, اور وہ احسان کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, کہ اس بات فیہم رسولا من انفسہم, کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چار بنیادی فنکشنز ہیں یا چار بنیادی کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اور ان چار بنیادی کاموں کی اہمیت وہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چار ہی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چار دفعہ قرآن حکیم میں اللہ کے رسول کی چار بنیادی کام وہ واضح فرمائے. سورہ بقرہ میں دو دفعہ آتے ہیں یہی چار کام, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس میں ان چار کاموں کا ذکر, کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک رسول جو ہے وہ برپا کر کے جو کہ یہ چار کام کریں, قرآن کی تلاوت, اس کے ذریعے سے تزکیہ اور احکامات کی جو بھی تعلیم ہے اس کی حکمت وہ بیان کریں, اور پھر آیت نمبر 151 میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جو کہ پوری ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ جس میں بالکل یہ الفاظ ہیں, یہ چار فنکشنز ہیں انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اور چوتھا مقام یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. دیکھیں یہاں پر جو پہلا فنکشن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا کام وہ کیا کریں گے, یتلو علیہم آیات, وہ اللہ کے کلام اللہ کی آیات کی تلاوت کریں گے لوگوں, اور یہ جو تلاوت قرآن ہے اگر آپ نوٹ کریں سیرت کا اور اس زمانے میں جا کے دیکھیں اس معاشرے میں, تو دو اعتبارات سے اللہ کے اس کلام نے کہ جو کہ اللہ کے رسول پیش کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبان مبارکہ سے یہ جاری ہو رہا تھا, دو اعتبارات سے اس معاشرے کو ہلا کے رکھے. ایک ہے کہ یہ قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت پر یہ بہت ہی پیک ایک کلام ہے, ایک چوٹی کا کلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا, اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ قرآن کا نزول جس سال ہو رہا تھا اس سال, یہ بھی آپ کے علم ہے کہ عرب میں شاعری وہ بڑی اعلیٰ پائے کی ہوتی تھی, اور حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ یہ اس سال کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ پوئٹ آف دا ایئر, ان کو سے بھی بڑے بڑے اجتماع میں وہ ہوتے تھے، بڑے بڑے شورا ہوتے تھے، زیادہ فصاحت اور بلاغت پر مبنی یہ قرآن تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں ہلا دینے والی خبریں تھیں پھر قرآن حکیم، اور ایک بہت بڑی خبر تھی جو کہ بالکل ابتدا میں، کیونکہ مکی قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کا جو یعنی جس ہے وہ یہ تھی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے وہ قیامت کا دن کہ جو کہ برپا ہو کر رہنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان دین الباب سے بے شک وہ بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن یقیناً واقع ہو کے رہنے والا. اور انسانوں تم مر جاؤ گے اس دنیا کی زندگی، اور مرنے کے بعد تم مستی مستی ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، اور دوبارہ سے بعد سے بادل موت ہوگا، تمہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے، موت کے بعد ایک نئی زندگی میں تم کھڑے ہو گے، اور پھر وہاں پر تمہارا فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کی صورت کہ کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے. اور سارے کئی لہٰذا یہ سورہ نبا میں یہ الفاظ ہے کہ جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدا میں وہ معاشرے میں پیش کی کہ تمہیں چورا ہونے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو اب لوگوں کے درمیان ایک بڑی گہما گہمی ہو گئی. اس کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے سورہ نبا کی بالکل ابتدائی آیات میں. اما یہ تساہل، وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوالات کرتے ہیں؟ ان نبا رضی، ایک بڑی عظیم خبر کے بارے میں، اللہ سے ان کی مختلف جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. محمد کہہ کیا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آبا اور داد کے جو کہ برسہ برس پہلے مر کھپ گئے ہڈیاں ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے زندہ کر دیے جائیں. ہائے ہاتھا ہائے ہاتھا لما دعا دور، یہ الفاظ آپ نے پورا یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات، یہ تو بہت دور کی دنیا لے کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول. ایک شخص ہے کہ جو کہ قبر سے ایک ہڈی نکال کے لے آئے کہ دیکھو یہ محمد یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ گوشت چھوڑ جائے گا دوبارہ سے. تو لہٰذا یہ کہ اس طرح سے پھر آخرت کا انکار بڑے تندی الفاظ میں بھی جو ہے وہ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر کذاب سب کچھ جو ہے وہ کہا گیا، جھوٹے ہیں یہ معذر، کہیں سے ڈکٹیٹ کرا کے جو ہے وہ لے آئے قرآن معذر. لہٰذا یہ کہ یہ ایک تفریح کی مشین تھی اس قرآن کی مدد کے حوالے سے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے. اور اسی کیفیت کو الطاف حسین حالی نے اپنے اس شعر میں سمویا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی. سوتے ہاتھی، ہاتھی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سوت کہتے ہیں آواز. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی رہتا. یہ کہ یہ دو اعتبارات سے اس تلاوت قرآن کی تاثیر تھی کہ جو کہ اس طرف کے معاشرے میں وہ نظر آئی. پھر دوسرا کام وہ کیا کیا، وہ یوزر کی ہل. پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ تلاوت کریں گے ان پر اللہ کے کلام کی، اور پھر ان کا تزکیہ کریں. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا تزکیہ کیا ہے جو ہے وہ گزار رہا ہوں لے رہا ہوں اور ساتھ سے جو ہے گزار رہا ہوں اور مر کے زندگی میں جانا ہے. لہٰذا یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ایک بندہ مومن پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں میرا کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں تو نہیں اٹھا. لہٰذا یہ کہ یہ دنیا کی فکر کہ بھئی یہ عارضی ہے ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی فکر وہ آپ نے ڈالی اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخرت کی تیاری کے لیے حساب کرام نے تسکیہ ہو گیا, وہ برتن کی صفائی ہو گئی اور پھر اب جو بھی احکامات آ رہے تھے بڑا ہے اس کو وہ ویلکم کر رہے تھے صحابہ کرام, اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھ رہے تھے. ورنہ اگر دنیا ہی کی زندگی فوکس رہے انسان کے سامنے تو پھر یہ شریعت کے احکامات اسے بوجھ محسوس ہوتے, اس پر عمل کرنا اسے بڑا جو ہے وہ کٹھن گزرتا ہے. لہٰذا یہ کہ اب وہی صحابہ کرام کے جو کہ نبوت سے پہلے اور اس حدیث کے آنے سے پہلے موت کا خوف رکھتے تھے, اب موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوتے اور اس قرآن کے آنے کی وجہ سے اس ہدایت کی وجہ سے ان کی تصویرات تبدیل ہو گئے, ان کی گیدرنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی, ان کے تفکرات جو ہے وہ کچھ اور ہو گئے. پہلے فکر تھی دنیا کی طرف سے حاصل کی, اب فکر ہو رہی ہے کہ آخرت کے لیے کس طرح سے دوشہ جمع کیا. لہٰذا یہ کہ یہ تزکیہ ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول نے اس کی قرآن کے ذریعے سے کی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب یعنی اس قرآن کے جو احکامات ہیں اس کی وہ تعلیم دیتے. جیسے بات آئی کہ تزکیہ اب ہو چکا تھا, شریعت پر عمل کرنا جو وہ آسان ہو گیا, اب صحابہ کرام سوالات کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, وَيَسْأَلُونَ تھا مادہ ان سے اللہ کے رسول ہم کتنا جو ہے وہ خرچ کریں, اور مختلف سوالات اللہ کے رسول سے وہ کیے جا رہے تھے کیونکہ ایک تڑپ تھی اندر کہ اب ہمیں عمل جو ہے وہ کرنا ہے, تزکیہ ہو چکا ہے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب کے جو کہ عرب کی نسوں میں جو وہ پیروز تھی کیونکہ شراب پی جاتے تھے, لیکن جیسے ہی حکم آیا ہے سورہ مائدہ میں کہ اب جو ہے وہ شراب کو حرام کر دیں گے, لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجہ تھا وہ تزکیہ کہ جو کہ اللہ کے رسول نے کیا کہ جیسے یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے تو شراب کی جو بھی ندیاں وہ بہ گئی ہیں مدینے, اور یہ کہ ہر ایک نے اگر کسی کے منہ میں وہ شراب تھی اس نے کہہ کر کے جو وہ کھانا کی اپنے جو سرائیاں ہیں مٹکیاں وہ توڑ دی. لہٰذا یہ کہ اور بالکل اسی طرح سے آج اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک پروہیبیشن ایکٹ آیا تھا ایک زمانے میں کہ شراب کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا, شراب پر جو ہے وہ بین لگا دی گئی. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی پارلیمنٹ ہے اس میں اپلیکیشن آئی ہیں عوام کی طرف سے کہ بھائی شراب پر بین لگنا چاہیے, اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ اس سے جو ایکسیڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے. تو ایک زمانے میں پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا میجورٹی نے کہ بھائی شراب پر بین لگنی چاہیے, اور جس دن یہ فیصلہ سنا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ جو ہے وہ شراب پی گئی. لہٰذا ایک تربیت ہے کہ جو کہ انسانیت کی ہے وہ بالکل سامنے اس کی جو بھی نتائج ہے, لیکن ایک تربیت ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تزکیہ کے جو کہ اللہ کے رسول نے کی اس قرآن کے ذریعے, اور اس کے جو بھی برکات ہیں وہ دیکھنا ہے کہ جیسے حکم آیا ہے رب کائنات کی طرف سے بالکل جو ہے وہ شراب کو جو بھی پانی کی طرح جو پہنے تھے. اسی طرح سے جب پردے کے احکامات آئے کہ بھئی اب خواتین کو پردہ کرنا ہے, گھر کے اندر کا پردہ وہ کس طرح سے ہوگا سورہ نور میں احکامات آتے, گھر سے باہر کا پردہ ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے اس میں سورہ احزاب میں بالکل احکامات آتے. لہٰذا یہ بات تو ہے کہ عورت کے لیے اپنا حسن چھپانا یہ بہت مشکل کام, وہ اس کا اظہار کرتے, لیکن یہ کہ وہی معاشرہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی جو چادریں ہیں وہ پھاڑ کر پھر صحابیات نے اور امہات المومنین نے وہ پردے کیے, چھوٹے چھوٹے گزرے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو بھی جانے کا اتفاق ہوا مدینے وہ دیکھے چھوٹے چھوٹے گزرے, اور اس میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ پردے کا اہتمام. آج تو ہم بڑے بڑے گھروں میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں ویلیو میں اور پردے کا اہتمام نہیں ہوتا, یہ بدقسمتی ہے. بنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے احکامات اور شریعت یہ تو ایک بہت بڑی نعمت معلوم ہو واقعی تھا کہ عورت کی کس طرح سے حفاظت کی گئی, ورنہ تو یورپ نے تو عورت کو جو کہ شرارے خانہ کے شمع محفل بنایا, مارکیٹ کا ایک کھلونا بنایا, خود تو وہ تھری پیس سوٹ میں جو ہے وہ یہاں تک بٹن لگا ہوتا ہے مردوں کا, اور عورت کو کم سے کم کپڑوں کپڑوں پر بلکہ کپڑوں سے فارغ کر دیا. لہٰذا یہ کہ وہ جو حیا ایک بہت اہم چیز ہے ایمان کا وہ لازم ہے اور دین کا اہم جز ہے. یہ موڈیسٹی انٹینسٹی اس کو جو ہے وہ بڑی سازشوں کے ذریعے سے اور یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے. تو بات یہ کہ یہ شریعت کی تاریخ ہوتی ہے ویلکم کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد والحکمہ یہ چوتھا کام ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے پھر شریعت کے جو بھی احکامات وہ تلقین فرما رہے تھے کہ بھئی یہ ڈونٹس ہیں یہ ڈونٹس ہیں, اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا یہ تمہیں کرنا ہے, اس سے بچنے کو کہا یہ اس سے تمہیں بچنا ہے. لہٰذا اب اس کی حکمت بھی ہے وہ مطلب کہ دیکھو یہ جو حکمت یہ ہے اس سے تمہیں یہ روکا جا رہا ہے اس کی حکمت یہ ہے. زمانے میں اللہ کے رسول صرف نہیں تھا کہ اللہ کے رسول یہ حکم آگے اللہ کا تو پہلے آپ اس کی حکمت بتائیے تو پھر ہم عمل کریں. یہ ایٹیٹیوڈ صاحب کرام کا نہیں تھا, یہ آج ہمارا ایٹیٹیوڈ بھائی یہ حکم ہے تو بھائی پہلے اس کی حکمت بتائیں پھر ہم عمل کریں. یہ بندہ ہے مومن کو سیوا نہیں, قرآن حکیم کو مانا ہے ہم نے, اللہ کے احکامات ڈوز اینڈ ڈونٹ تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. لہٰذا چاہے ہماری عقل میں بات آئے کہ نہ آئے, کیونکہ یہ عقل یہ تو انسان کی پرت نہیں ہوتی, یہ تو عقل محدود ہوتی. لہٰذا یہ کہ دین اسلام میں شریعت میں عقل کے بجائے نقل یعنی جو قرآن اور سننا ہے آپ کے اقوال اور افعال اور اللہ کا کلام اس کو اہمیت حاصل, اس کو پرائیورٹی ہے جس کے حاصل. لہٰذا یہ کہ عقل میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی کہ ایک معصوم بچے کو ایک بات جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چھری پھر یا یہ عقل میں بات آ سکتی ہے, بلکہ ایک بہت بڑا جرم ہے قرآن کو کہتا ہے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کی طرح. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ذبح کرو. لہٰذا یہ کہ عقل تو پھر یہاں پر پٹیاں پڑھاتی کہ بھی یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ چھری ہے کہ جو کہ پھر. لہٰذا یہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس کی حکمت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی. اب آخر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ تابعین جس کا قول وہ بڑا اہم ہے کہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آخری حصے کی اطلاع نہیں ہوگی مگر اسی طور پر کہ جیسے اس امت کے پہلے حصے کی جو اصلاح ہوئی. یعنی پہلا حصہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. لہٰذا اس دور کی جو اصلاح ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی؟ آپ نے اللہ کے کلام کی تلاوت لوگوں پر کی, اسی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ان کی پیوریفیکیشن ہوتی, اسی کتاب کے احکامات کی تعلیم انہوں نے دی اور اسی کتاب کے جو احکامات ہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے چار کام اسی قرآن کے ذریعے سے. لہٰذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آخری حصہ جس میں ہم ہیں اس کے لیے کس ذریعے سے ہوگی؟ وہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہوگی. لہٰذا یہ کہ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ کہ جس میں آج ہم ماحول ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور ان کے مختلف پہلوؤں کو سننے کے لیے, تو بہرحال یہ کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو کہ ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, سیرت سے رہنمائی حاصل کہ اللہ کے رسول کا کیا احکامات تھے, انہوں نے کیا اپنی زندگی میں احکامات عمل کیے, وہی ہمیں کرنے چاہیے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جو احکامات ہمیں دیے گئے جو کام ہمیں اللہ کے رسول سے ملتے ہیں وہ ہم وہ کرنے کے لیے تیار, ہم کچھ اور کرنے کے لیے تیار بلکہ کر رہے ہیں. دیکھیے دو عیدیں کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ دو عیدیں ایسی ہیں کہ جس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا ہوتا ہے. عید الفطر ہے, نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا دیتے ہیں؟ فطرانہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس میں کس کا حق ادا ہو گیا؟ حقوق العباد. پھر دو رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں, اس میں کس کا حق ادا ہو گیا؟ اللہ کا حق ادا ہو گیا. اسی طرح سے عید الاضحیٰ ہے, نماز آپ پڑھتے ہیں حقوق اللہ ادا ہو رہا ہے, بعد میں آ کے قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم پر, گوشت جو ہے وہ مساکین میں تقسیم کرتے ہیں, حقوق العباد ہے وہ ادا ہو. لیکن جو تیسری عید ہم نے جڑی ہے اس میں یہ دونوں حقوق جو ہے وہ پامال ہوتے ہیں, اللہ کا حکم بھی پامال ہو رہا ہے, کہ 12 ربیع الاول کو نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایک اصل چیز لہٰذا یہ کہ اب ہم خوشیاں منائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے. لہٰذا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ 12 وفات وہ منائے جاتے تھے, یہ جشن عید میلاد النبی پھر جشن ہے اور یہ کہا جائے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو میں ایک سوال سے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے, کیا ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول کی صحبت میں پلے ہوئے وہ صحابہ کرام ان کو زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول سے؟ جواب یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کو زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول سے, مر مٹنے پر تیار تھے ہر حکم پر. تو کیا پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی یہ جشن اتنا اللہ کے رسول کی جو 12 ربیع الاول تھا, کیا وہ اس طرح سے جو ہے وہ بجلی کنڈے ڈال کر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ جایا سیکھے؟ یہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ملے. اللہ کے رسول کے جو کمپینین تھے صحابہ کرام تھے ان کا تو حال یہ تھا کہ فرمان آیا ہے اللہ کے رسول کا, اب اس پر عمل کرنے کے لیے تیار, جان بھی کھپا رہے ہیں مال بھی کھپا رہے ہیں. آپ کے مشن کے جو کہ مشن تھا کہ اس قرآن کی دعوت کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے اس میں جو صرف, لیکن یہ کہ ہم ایک دن اور ایک دن میں سے چند گھنٹے اس میں جوش و خروش دکھا کر اور پھر یہ سارے موقع کے جو کہ سارا سال جو ہے وہ چھٹی ہو جاتا. لہٰذا یہ کہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اپنی جو سیرت کا پہلو ہے وہ کیا تھا, آپ کیا چھوڑ کے گئے. آپ آخری دنوں میں فرما کے گئے دیکھو میں لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی شہ چھوڑا جا رہا ہوں جس کے ساتھ تعلیمات پر عمل کرو گے تم کبھی گناہ نہیں ہو. وہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. آج اس کے لیے ہم کتنا وقت دکھائیں؟ یہ کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں حق ہی دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باطل ہے اس کو باطل ہی دکھائے اور اسے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد